معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 سن ہجری کے ربیع الاخر کی 17ویں رات ہے. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے وائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اخوكم خالد التاج علي مضيف سلطنة عمان، بوجه سؤال واستفسار للشيخ، هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وأيضا سؤال آخر، ما توضيح معنى قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخنا ويا مولانا.
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بے شک اللہ پاک نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرتا ہے اور نہ دل کے غم پر. اور زبان کی طرف اشارہ کر کے پیارے آقا نے فرمایا، ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا یا رحم فرمائے گا، اور بے شک مردے پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے سے. اس حدیث پاک کی شروحات میں سے یہ بھی ہے کہ آنسوؤں کے بہنے نے آنسوؤں سے رونے اور دل کے غم پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں پر ثواب ملے گا. یعنی اگر یہ رحمت کی وجہ سے ہو تو ثواب ملے گا، البتہ اگر زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کیے، کوئی سی ایسے الفاظ نکلے کہ جو شرن درست نہیں تھے، غلط تھے، گناہ بھرے تھے، تو پھر اس پر عذاب کا یہ کہنے والا حقدار ہوگا. جیسا کہ میت پر نوحہ کرنا یعنی چلا کر رونا، جزا فضا کرنا، یعنی میت کی ایسی تعریف کرنا جو اس میں نہیں ہے، مبالغہ کر کے وہ چیخ چیخ کے ہمارے یہاں مطلب رونے کا یہ بھی رواج ہے، یہ نوحہ کہلاتا ہے، اور نوحہ یہ گناہ ہے اور اس کا قیامت کے دن سخت عذاب. اب گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی شارحین نے حدیثوں کی جو شرح کی ہے انہوں نے بیان فرمائے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اس کے لیے ہے، اس میت کے لیے کہ جس نے وصیت کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے، بس اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے گھر والوں نے نوحہ کیا تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور اگر اس کی وصیت کے بغیر گھر والے نوحہ کرتے ہیں تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. ایک شرح یہ بھی ہے کہ عذاب سے مراد وہ دکھ اور تکلیف ہے جو میت کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب گھر والوں کا چلا کر رونا سنتی ہے. وہ اس کو یہ ہے کہ جیسے کہ زندہ بھی اگر لوگ چیخم چاخ مچا دیں تو زندے کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو یوں اگر مرے ہوئے کے سامنے بھی کوئی چیخ پکار کرے گا، چلا چلا کر روئے گا، اڑا اڑی وہ مطلب اپنے آپ کو مارے گا، کوٹے گا، تو اس طرح میت کو اس سے اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی. لیکن اس کو ہم یہ عذاب نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی اس کے گناہوں کی وہ معاذ اللہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں بیماری ہیں اور کئی طرح کے نقصانات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے کے آخر میں برتن کو چاٹ کر پانی سے دھو کر پینا چاہیے. تو اب برتن کو دھو کر جو پانی پینا ہوگا کیا یہ نقصان دہ نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی اس میں تطبیق اور وجہ وغیرہ بیان فرما دیں.
ویسے حدیث پاک تو میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو. اللہ بہتر جانے میں نے نہیں پڑھی نہ علماء سے سنی. اطباء کے مختلف اس میں رائے ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کی جو ہم تحقیق کرتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے، بہت اچھے حکیم تھے، اور اس وقت کی ان کی تحقیق یہ تھی کہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیا جائے، اور کئی طبیب کہتے ہیں پانی کھانے کے بیچ میں پیا جائے، آخر میں نہ پیا جائے، رات دھو کر پینے کا. یہ تو خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس پیالے میں کھانا کھایا اس کو دھو کر پی لیا جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. عام طور پر دھو کر آدمی کو بہت سارا پانی تو پیتا نہیں ہے، تھوڑا سا ہی پانی پیتا ہے. تاہم یہ کہ یہ معاملہ طبی ہے، طبی معاملات جو ہوتے ہیں ذہنی ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے، کنفرم نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور، بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہیں، جیسے ہم دفتر وغیرہ سے واپسی پہ راستے میں ہمیں کہیں موقع ملتا ہے یا کہیں بھی جاتے ہوئے تو ہم کوئی مسجد دیکھیں اور وہاں ہم وضو کر لیں. وضو اس نیت سے کہ آگے جہاں موقع ملے گا با جماعت نماز کا وقت ہوگا تو وہاں میں نماز ادا کر لوں گا. تو یہ فرمائیں کہ اس طرح سے کرنا کیسا؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہم وضو کسی اور مسجد سے کریں اور نماز کسی اور مسجد میں ادا کریں؟
مسجد میں پانی جو ہوتا ہے ظاہر وضو کے لیے ہوتا ہے، اور نوافل کے لیے بھی لوگ وضو کرتے ہیں، تلاوت کے لیے بھی وضو کرتے ہیں، ویسے ہی موجود وضو ہونے کے باوجود بھی وضو کرتے ہیں، وضو علی الوضو، وضو پر وضو. تو یہ چونکہ پانی اب بجلی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، یہ وہ مائع وقف کی صورت بھی نہیں ہے جس میں نمازیوں کے لیے پانی لوگ وقف کیا کرتے تھے. اب تو موٹر کھینچتی ہے، بجلی پیمنٹ ہوتی ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ اس وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگر کوئی اس طرح مسجد میں داخل ہو تو کیا حق کے مسجد ادا کرنے کے لیے اسے کہیں گے کہ وہ وضو کیا ہے تو اگر مکرو وقت نہیں ہے تو وہیں پر نفل دو رکعت ادا کر لیں؟
بہتر یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کر لے. اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یا کوئی مکرو وقت ہے یا کوئی وجہ ہے تو پھر چار مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہہ لے مسجد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حجر اسود پر انسان کے گناہوں کی نحوست کا اثر کیوں آیا جس کے سبب وہ سیاہ ہو گیا جبکہ اس کا مرتکب خود انسان ہے؟
ترمذی شریف کی حدیث میں کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے آیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اس سے آدمیوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. اب اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جو آدم علیہ السلام کے طواف و سجدوں کے لیے جنت سے آیا تھا جو طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا اس کا یہ پتھر ہو جو باقی رکھا گیا یا مستقل طور پر وہاں سے یعنی جنت سے یہ پتھر لایا گیا ہو. تو یہ پتھر بہت چمکدار آئینے کی طرح شفاف تھا, تو جیسے آئینے پر گرد غبار مٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو اسی طرح مطلب یہ کہ پتھر پر بھی آتی ہے. مشرکین کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے پھر یہ کہ جو ایمان والے تھے ان کے بھی گناہوں کے سبب اس پتھر پر یہ اثر پڑنے لگا کہ یہ سیاہ ہونے لگا کالا پڑنے لگا اور اس طرح یہ کالا ہوا. اب اس کی کالک باقی رکھنے کی حکمت یہ دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کی عبرت کے لیے کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا, تو اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل بھی کالا ہو جاتا ہے. اور یہ تو روایتوں میں بھی ہے کہ دل سیاہ دل ہو جاتا ہے, پہلے ایک نقطہ ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے. وارہ لے کے شروع میں یہ پتھر بڑا روشن تھا اور یہاں تک کہ جب اس کو نصب کیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے کعبے میں نصب کیا یعنی اس کو فکس کیا تو اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ دور دور تک پہنچی. تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں مینار قائم کیے گئے اور دو جگہ نہیں ہوئے مینار قائم, ایک تو جیرانہ اور دوسرا جدہ شریف. تو یہ حدود مطلب اس سے متعین ہوئی کہ جہاں جہاں تک روشنی پہنچی وہاں وہاں تک یہ حرم شریف کی حد ہے بارڈر ہے, یہاں اس کے درمیان یہ حرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بے وضو شخص گلوز پہن کر قرآن پاک کو چھو سکتا ہے؟
نہیں, جو گلوز اس کے آپ کے تابع ہے نا, جیسے کہ چادر رکھی ہوئی ہے میرے بدن پر, اب بے وضو اس سے قرآن نہیں اٹھایا جا سکتا. ہاں یہ چادر بدن سے جدا کر دی گئی, اب اس کے ذریعے اٹھا لیا قرآن کریم بے وضو تو جائز ہے. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علی محمد.
سیدی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, اگر امتحان کے دوران پیپر بھول جائیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی کا دیکھ سکتے ہیں پیپر؟
یہی تو چوری ہوئی نا, نقل ہوئی, یہ تو جرم ہے. پھر امتحان کس بات کا, پوچھ پوچھ کے اگر جواب لکھ رہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حنفی تھے؟
حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے, مگر چاروں فقہ پر فتویٰ دیتے تھے, عالم بہت بڑے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہو تو کیا ہم اس کا دل دکھا سکتے ہیں؟
ہم معاف کر سکتے ہیں.
اچھا,
فائدہ اسی میں وہ دل, یہ ہے ایک مبہم سی بات کہ وہ دل کس طرح دکھایا ہے, واقعی اس نے دل بھی دکھایا ہے یا اپنے اوپر اوڑھ لیا کہ دل دکھ گیا میرا. بعض لوگ بولتے ہیں بات بات میں میرا دل دکھا دیا تم نے, حالانکہ اس کا اگلے کا قصور بھی نہیں ہوتا, تو جب اس کا قصور بھی نہیں تو معاف بھی کیا کرے گا. چل ایک ہوتی ہے ایزا یعنی تکلیف, ایک ہوتی ہے تعزی تکلیف خود پر اوڑھ لینا. تو بعض اوقات ایک بندہ دوسرے کو ایزا پہنچاتا ہے, تو یہ اگر ناحق ہے ایزا پہنچانا تب تو ظاہر ہے کہ دل آزاری کی صورت تو ہے. اور دوسری تعزی کہ اس نے کچھ کہا ایسی بات واجبی بھی کی, اس کا دل دکھ گیا اس نے ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی, تو یہ اس میں اگلا گناہگار نہیں ہے سامنے والا, اس میں نہ معافی تلافی کی ضرورت ہے. دل بڑا رکھنا چاہیے, خامہ کا بعض لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لے لیتے ہیں, پھر خود ہی بےچارے اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں, نقصان ہی ہوتا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میری اللہ سنت سے عرض تھی کہ صدل کسے کہتے ہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ سردیوں میں چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے متعلق کچھ احتیاط بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟
صدل جیسے کہ یہ چادر ہے، یہ دونوں طرف سے ڈال لی یا ایک طرف سے ڈال لیا اور ایک پیٹ پر لٹک رہا ہے، ایک پیٹ پہ لٹک رہا ہے اس کا کنارہ، تو یہ صدل کہلاتا ہے. تو نماز میں صدل مکرہ تحریم ہے، اسی طرح سر سے ڈال لی اور یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، یہ بھی صدل اور نماز میں مکرہ تحریم ہے. اگر اس کو لوٹ لیا، یہ لٹک رہا پھر ایک یوز ڈال لیا، تو اب یہ صدل نہیں ہے. جیسے میں نے جو یہ کیا ہوا ہے نا، یہ اس میں اس طرح، تو یہ صدل نہیں ہے، اس کو گما کے مطلب لے لیا ہے. تو مفلر رکھتے ہیں لوگ تو یوں کر کے، سردیوں میں امکان ہوتا ہے کہ یوں مفلر رکھ لیا تو صدل، سردی سے بچنے کے لیے یوں چادر سر پہ ڈال لی اور لٹک رہی ہے، تو یہ بھی صدل، اس سے بچنا ہوگا، ورنہ نماز مکرہ تحریمی نہ ناجائز و گناہ، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر غلطی سے ایسا کر لیا ہے تو دوبارہ پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال عرض ہے، جمعہ کے دو خطبے ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، منہ کے ذریعے یا دل میں مانگنی چاہیے؟ جو آپ ارشاد فرما دے.
بہتر تو یہ ہے کہ دل میں مانگ لے، اگر کوئی زبان سے بھی مانگ لے تو اس پر بھی کوئی مطلب گناہ نہیں ہے، ہے قبولیت کا وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشدی امیر علیہ سنت کے برگاہ میں عرض ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے دل میں ہی مانگی جائے تو یہ بہتر ہے، اور زبان سے مانگ لینا بھی کیا جائے. یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے گی یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟
دونوں صورتیں جائز ہیں، بہتر وہی ہے کہ مطلب دل میں مانگے بغیر ہاتھ اٹھائے.
خطیب کو حضور کتنا وقفہ دینا چاہیے؟ کہ بعض اوقات جو وقفہ تو ملتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا کہ دو خطبوں کے درمیان جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ جیسے بیٹھتے ہوں جیسے اٹھ گئے نا، جیسے کہ ایک قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دو چار دعائیں ذہن میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ وقفہ آئے گا تو یار یہ دعا کر لینی ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے جو خطیب حضرات ہوتے ہیں کہ جو اتنا وقت شاید دے نہیں پاتے کہ ہم کچھ ایک دو دعائیں اور مزید کر لیں، تو اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اس میں ایسا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان تین آیتیں پڑھنے کی مقدار بیٹھنا سنت ہے. تو یہ خطیب صاحب بیٹھے ہوئے، خطیب بھی بے شک دعا مانگے دل میں، اور جو سامعین ہیں حاضرین ہیں وہ بھی دعا مانگے اس دوران. اب ظاہر ہے کہ اس میں طول تو نہیں دے سکتا نا کہ لوگ اپنی دعائیں مانگے.
حضور دعا کے تعلق سے آپ نے ویسے فیضان جمعہ میں ایک ماشاءاللہ میں رہنمائی کی ہے، لیکن اب بڑے مختصر سے وقت میں بھی کیا حمد و صلات اور اس طرح کی پوری تراکیب کے ساتھ دلی دل میں جو دعا بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ سارا مطلب کہ مجھے آپ کا بھی پتا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے خاص آپ کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ دو خطبوں کے درمیان جو ہے نا دعا کرنی ہے، تو امت کی کچھ رہنمائی ہو جائے گی، غلاموں پر کرم ہو جائے گا کہ مطلب ایک ہم جیسے کیا اس میں اپنا انداز اختیار کریں.
میں تو جلدی جلدی کچھ دعائیں مانگ لیتا ہوں، اور ویسے اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے، قرآنی دعا ہے یہ بھی. اگر تو دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائیاں مانگی گئی ہیں تو یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صرف یہ دعا بھی اگر مانگ لے، لیکن زبان ہلائے بغیر بھی یہ تصور میں پڑھی جا سکتی ہے دعا. اپنی اپنی آل اولاد متعلقین یہ بے حساب مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. عادت ہو جائے گی نا تو پھر تکلف نہیں کرنا پڑے گا، جلدی جلدی وہ دعا ذہن میں آ جائے گی اور ہو جائے گی. اصل وہ یہ کہ بندہ سیریس لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو یہ کر لے گا.
بڑا
خالی وہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو یہ مطلب ایزی لیتے ہیں نا. اب کچھ پتا نہیں ہے لوگوں کو جنرل بات کر رہا ہوں، نہ پرواہ اس کی نہ پڑی ہے کہ آخرت کا فائدہ کس میں، اس پر آدمی کچھ غور کرے، کچھ بھی نہیں، ہائے دنیا ہوئے دنیا، بھائی یہ لگا ہوا ہے. جمعے میں بھی بس وہ جلدی جلدی بھاگتے بنے، بس یہ مولانا یار لمبی کرتا ہے، ادھر مطلب خطبہ دیر سے ختم ہوتا ہے، وہ مسجد ہے نا یہ تو جا میں آتا ہوں پٹافٹ، وہاں نمٹا کے یہ بھاگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے خطبے سے پہلے آئیں گے نہیں، خطبہ شروع ہو رہا ہے یا ہو گیا تو آئیں گے، یا کچھ اگر سمجھدار ہے تو اتنے وقفے میں آئے گا کہ چلو میں خطبے سے پہلے سنتیں پڑھ لوں، بس باقی امام صاحب اگر بیان فرماتے ہیں تو سنتیں بتاتے ہیں، تو یہ سننے کا ٹائم کس کے پاس ہے. اور پھر ستم والا ستم یہ کہ اگر کوئی بات ان کو بتائی جائے نا عوام کو، یا کوئی سنت یا کوئی مسئلہ، میں تو پہلی بار سنا، ہم کو کسی مولانا نے نہیں بتایا. ارے بھائی تو نے کسی مولانا سے کو سننے کی بھی زحمت کی کہ تجھے گھر پہ آ کے بتائے؟ تو اگر ہم سنیں گے علماء کو تو ظاہر ہے کہ سمجھ میں آئے گا، سیکھنے کو ملے گا، پتا چلے گا. ہم سنیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہمارے مسجد یعنی بے شمار مسجدوں میں درس ہوتے ہیں فیضان سنت وغیرہ کے، پھر یہ کہ ہفتہ وار اجتماعات سینکڑوں ہزاروں مقامات پر دنیا میں ہو رہے ہیں، تو یہ ان میں جب آ کر بیٹھیں گے نہیں تو یہ مولانا آپ کو گھر میں آ کر اگر بتانے تو کہاں ٹائم ہوتا ہے آپ کو، گھر کا دروازہ بند کر دیں گے کہ مولانا مصروف ہے. اللہ کا یہ دورہ نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہی نا، کہ آپ چلیے مسجد میں درس ہو رہا ہے، وہ جواب آپ جاؤ پیچھے، میں پیچھے آتا ہوں، مگر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں. وہ پیچھے آنا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یار خوش نصیب لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کی پڑی نہیں ہے. آپ کو دو پیسے کی بات کریں نا کہ جو مسجد میں جلدی آئے گا اس کو 500 روپے ملیں گے، جو بیچ میں آئے گا اس کو 250 ملیں گے، آخر میں جو آئے گا محروم وہ بھی نہیں ہوگا، 100 روپے اس کو ملیں گے. پھر دیکھو بے روزگاروں کی کسی بھیڑ ہو جاتی ہے مسجد میں، وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. یہ 500 تو خیر بہت تھوڑے ہو گئے، 200-500 ہزاروں میں بات کرنی چاہیے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زمان مدی رضا دے او زمان امیر اہل سنت نا سوال دے چھے زخپل عیبونا سنگا معلوم کم ندے بارے کی سیرشاد وقعی.
دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے عیبوں پر آدمی غور کرتا رہے تو غور و فکر سے اپنا احتساب کرے کہ آج میں نے کیا کیا کیا. اس طرح یہ کہ اپنے گناہ، اپنے عیوب، اپنی خامیاں سامنے آ سکتی ہیں. اگر دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہ جائے. ایک انگلی ہم سامنے کے والے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں نا، کہ گویا کہہ رہی ہے کہ خود کو دیکھ کہ تو کیسا ہے، یہ ایسا ہے تو کیسا ہے، تین انگلیاں ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب ہی کی طرف نظر رکھے. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں وضو کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، وضو کے بغیر مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو، مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو، باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے. یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو بے وضو ہوتے ہوئے کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی کہ مطلب یہ تو بے وضو رہا کیوں جو تجھے مصیبت پہنچی. تاہم یہ کہ اگر کوئی بے وضو رہتا ہے یا مسجد میں بے وضو بیٹھتا ہے گناہگار نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک مریض اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پیر اس کا تذکیہ نرماتے ہیں اور اس کا گناہوں سے دل اجاڑ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے ان گناہوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اس پہ استقامت کیسے حاصل کی.
استقامت تو واقعی بڑی چیز ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی کہا گیا ہے کہ استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. اور کوشش کرتا رہے، کبھی نیکیوں میں دل لگتا ہے، کبھی تھوڑا اچاٹ ہوتا ہے، تو زبردستی اپنے نفس کو نیکیوں پر مائل کرے. اسی طرح گناہ کے تعلق سے خود کو ڈرائے، اس کے عذاب سے ڈرائے، اس کی ہلاکت سامانیوں سے ڈرائے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو من جدہ وجدہ، اس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکل آئیں گے. اب خالی ایسی کمزور کوشش کریں گے، جیسا کہ وہ ایک شخص کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، دلدل میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو نکل نہیں پا رہا تھا، تو ایک دوسرا گزرا، اس نے اس کی طرف بندوق تاکی، پسٹل تاکی، کہہ لیا تو اتنی تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں، تو میں جلدی تیرا کام کر دیتا ہوں، کھوپڑی اڑا دیتا ہوں تو جلدی مر جائے گا، تو جان چھوٹ جائے گی تیری. اب تو بڑا گھبرایا، وہ تو پورا زور لگایا اور دوڑ لگائی، تو جس نے پسٹن تاکی تھی وہ زور سے ہنسا، پسٹن پھینک دی اس نے. اس نے کہا کہ مجھے تجھے مارنا نہیں تھا، تجھے نکالنا تھا، تجھے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی کوشش کر رہا تھا، اب جان پر بنی تو تو سیریس بنا، سیریس بنا تو نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو یوں گناہ چھوڑنے میں ہم سیریس بنیں گے تو انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائیں گے، اور ایزی لیتے رہیں گے تو گناہ کہاں سے چھوٹیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ہم لوگ ایزی لیتے ہیں یار، عادت نہیں آتی گناہ کی، عادت یار میں تو بچنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن بس یار یہ نہیں، مطلب ون شاٹ. جیسے گورنمنٹ کا قوانین ہوتے ہیں، جب تک گورنمنٹ کچھ نہیں بولتی جس قانون کے بارے میں، لوگ عمل نہیں کرتے، اور جب گورنمنٹ کا ڈنڈا میدان میں آتا ہے تو قوم ایسا عمل کرتی ہے. ہم نے ایک دور دیکھا ہے اپنے بچپنوں میں کہ اگر کسی نے سڑک میں کچرا پھینکا تو چالان، مکان کا سیوریج کا پائپ ٹوٹا چالان، پانی گندا گلی میں بکھرا چالان، پان کی تھوک ماری چالان. اب اس طرح کی مطلب چالان جب شروع تھے ادھر تو کسی کی مجال تھی کہ تھوک جائے، لیکن جب یہ قانون موجود لیکن عمل نہیں ہے تو اب یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. جس دن پھر قانون حرکت میں آئے گا تو گلیاں صاف ہو جائیں گی. گناہوں کے عذاب سے ہم کو ڈرنا ہی چاہیے. میں تو ایک مثال آپ کو دی سمجھانے کے لیے کہ بندہ سیریس ہوتا ہے کہ یار چالان پڑ جائے گا، ڈنڈ ہوگا، فائن ہوگا، تو وہ ڈر ڈر کے آدمی پھر وہ ترکیب بناتا ہے، وہ کچرا نہیں پھینکتا. جن ملکوں میں ابھی بھی یہ قوانین ہے وہاں کسی کی ہمت نہیں کہ سڑک پہ تھوک جائے یا کیلے کا چھلکا یوں اٹھا کے پھینک دے. ہمارے یہاں تو یوں پھینک دیتے نا، یوں کچرا اوپر سے اور شاپر کچرے کے بھری بھی کسی کے گھر کے آگے رکھ دیتے ہیں، یہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں. لیکن جہاں جہاں قانون پر عمل ہے، یہ سب غیر قانونی بھی ہے، کئی جگہ ایسی ہے جہاں شرعی پکڑ بھی ہے، جیسے کسی کے گھر کے آگے کچرے کی شاپر رکھ دینا، یہ اس کے لیے باعث سے ایذا ہے، تکلیف دے. آپ کے گھر پہ کوئی رکھے گا کتنی تکلیف ہوگی، یہاں شریعت بھی آپ کو پکڑے گی اور دنیا بھی قانون بھی بنا ہوا ہے پکڑنے کے لیے. تو جب پکڑے گا قانون دنیا بھی تو سیریس ہوں گے، اور مرنے کے بعد اللہ نہ کرے پکڑ ہو گئی تو لاکھ سیریس بنے لیکن پانی سر سے اونچا چلا گیا، ٹائم ختم ہوا. تو ٹائم ختم ہو اس سے پہلے ہم اپنی انا کو فنا کریں، اپنے نفس کو ختم کریں اور گناہوں سے بچ جائیں، اس میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب.
ابھی کچھ دیر پہلے موضوع کچھ اور تھا، لیکن آپ نے ایک معاشرتی باتیں بیان فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ ایک وقت آپ فرما رہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اسرا نہیں کرتا تھا، کچرا نہیں پھینکتا تھا، تھوکتا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. خیر اب تو جو اس وقت سن رہے ہوں گے نئی جنریشن، اور مطلب یہ اس وقت کی بات ہوگی جب آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ اتنا مطلب کہ اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے، مگر ابھی جو صورتحال ہے اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے سننے والوں کو اگر کوئی ایک ایسا مدنی پھول دے دیں، ایسی نصیحت بھری باتیں کر دیں، کیونکہ یہ نجاست سے بھرے ہوئے جو ڈائپرس ہوتے ہیں یہ بھی گیلری سے تھرو کرتے ہیں، شاپنگ بیگ میں ڈال کے پھینکتے ہیں، اور یہ بھی نیچے گرتے ہیں، پھٹتے ہیں، لوگوں پر گرتے ہیں، اور مطلب کافی گندگیاں گلیوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جب کچھ اولڈ سٹی ایریاز اس طرح کے، شاید آپ کو بھی ایک ہوگا، تو وہ سارے الیکٹرک کے تار تک تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب بعض علاقوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ احتیاط نہیں کرتے لوگ. تو اب یہ کہ جو جیسے وہ پڑوسی بلی والا چوہے والا جو واقعہ تھا بزرگ کا، کہ کس طرح پڑوسیوں کے تو پہ خیال رکھتے تھے، میں چاہوں گا کہ اگر ایسا کوئی آپ کی طرف سے آ جائے نا نصیحت بھرا بیان، تو اور آپ اللہ نے چاہا تو لوگ مانیں گے. گاڑی میں جاتے ہوئے کچرے پھینک دیتے ہیں، تھوکتے ہیں. اچھا ویگن میں جو بیٹھتے ہیں نا، ویگن میں بیٹھے ہوئے آدمی جیسے کہ پان کھا رہے ہوتے ہیں، گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، تو پان کی کھڑکی سے پک پھینک دیتے ہیں. اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کے کپڑوں پہ وہ تھکے گرتی ہیں، پک گری ہیں، یہ کپڑے بھی خراب ہوئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے. تو اس میں کئی غیر شرعی چیزیں ہیں، غیر اخلاقی چیزیں ہیں، غیر قانونی چیزیں ہیں. کچھ آداب بتائیں.
ہاں یہ بہت ساری چیزیں پھینکتے ہیں لوگ، یہاں تک کہ بے حیائی کی چیزیں بھی پھینکتے ہیں گلیوں میں. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. اپنے گھر کے اندر آدمی کچرا نہیں پھینکتا تو محلہ یا شہر، یہ بھی تو ہمارا اپنا ہی ہے نا، ہم اپنے شہر کو کیوں گندا کریں اور اس کو پڑوسیوں کو نقصان، راہگیروں کو نقصان، کہ یہ ڈائپر پھینک دینا استعمال شدہ، یا مطلب شاپر میں کچرا بھر کے ڈال دینا، یا ویسے گندگی کر دینا، یا بچے کو گندگی کرنے کے لیے گلی میں بٹھا دینا، یہ پھر لوگوں کے بیچاروں کے پاؤں آلود اور کتنی مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. اور دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شرماتے نہیں ہیں، پیشابے کر رہے ہوتے ہیں، عجیب مطلب ہے نا کہ تماشا ہوتا ہے. تو یہ سارے مطلب ہے نا کام جو ہے نا، کہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں، کہیں ملکی قانون ٹوٹ رہے ہیں، تو کہیں شرعی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ہمارا ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو ہم اپنے گھر میں اس چیز کا گرنا پسند نہیں کرتے، یا ہماری طبیعت کو بھی جو ناگوار گزرتا ہے. اب چلو اپنی طبیعت اگر اس میں رچ بس گئی ہے، جیسے کہ مطلب جو بھنگی ہوتا ہے اس کو بدبو نہیں آئی ہے، کہ اس کی طبیعت رچ بس گئی، اس کی ناک بدبو سونگ کر اٹ گئی، لیکن ہر ایک کی تو نہیں اٹتی نا. اس لیے مطلب ہم سب کو صفائی رکھنی چاہیے. نظافت و من الایمان، صفائی ایمان میں سے. مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک گھر، ایک صاحب کے گھر میں چوہے ہو گئے، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس میں کیا تھا، آپ بلی پال لیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اچھا میں بلی پالوں وہ میاؤں میاؤں کرے اور چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھروں میں گھس جائے. نا 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 نا، میں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بھلے بھلے میرے پاس چوہے مجھے تنگ کرتے رہے. کیسا مطلب کیسی سوچیں تھی، لیکن افسوس کہ اب تو صورتحال کچھ اور ہی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اپنی برائی سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس نے اپنے آپ پر کرو گے. میرا آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. یعنی جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے، یعنی جس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی، بالآخر اللہ تعالی اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عیسیٰ علیہ ثواب کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہمارے معاشرے میں مختلف طریقوں سے عیسیٰ علیہ ثواب کیا جاتا ہے، مختلف لوگ مختلف طریقہ کار سے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں. بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، مختلف اوراد و وظائف قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عیسیٰ علیہ ثواب کا یہ طریقہ کار بھی رائج ہے کہ ایس ایم ایس کے تھرو عیسیٰ علیہ ثواب، واٹس ایپ کے تھرو عیسیٰ علیہ ثواب. کسی کی فوتگی ہو گئی اور اسے عیسیٰ علیہ ثواب کی ضرورت پڑی تو مختلف جو حلقہ احباب میں دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ میسج کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایک ہی شخص نے میسج کیا اور اس میں 50 قرآن پاک، لاکھوں درود پاک اور لاکھوں تعداد میں وظائف، تو اتنی تعداد میں کیا پڑھا گیا ہوگا. تھوڑا سا یہ پریکٹیکل لگتا نہیں ہے. اب یہ عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد یہی میسج میں نے کسی دوسرے شخص کو فارورڈ کر دیا، اس شخص نے تیسرے کو اور تیسرے نے چوتھے کو، اور اس طرح میسج در میسج کی ایک ہے نا سمجھ لیں روٹین چلتی رہتی ہے سالوں تک. پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ ایک ہی میسج مختلف لوگوں کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ پہلی بار جن کو کیا اس کو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچا لیکن یہی میسج دیگر مرحومین کو جو عیسیٰ علیہ ثواب کیا گیا تو کیا ان کو بھی یہ عیسیٰ علیہ ثواب اس میسج کے تھرو پہنچے گا؟ کیا واقعی اس طرح عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ ثواب نے ثواب پہنچانا، تو ثواب پہنچانے سے جس نے ثواب پہنچایا، جس نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا، اس کا اپنا ثواب جاتا نہیں، اس سے اس کو بھی پہنچتا ہے اور اپنے پاس سے بھی جاتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. جو میں نے سمجھا ہے کہ جیسے میں نے ایک قرآن کریم سپوز کرو کہ ختم کیا اور دو کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا، تو مجھے تو ایک کا ثواب ملا ہے، تو میں نے دو کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو ان دونوں کو ایک ایک ملے گا، اور ان دونوں کا ایک ایک کر کے میرے لیے دو بن گئے، میں نے دو عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو میرا پہلے پاس سے میرے پاس موجود ہے، اور دو قرآن کریم کا ثواب مجھے مزید یوں میرے پاس ہو گئے تین. تو اس طرح مطلب عیسیٰ علیہ ثواب کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اچھا اب یہ عیسیٰ علیہ ثواب فنا بھی نہیں ہوتا، نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا، یہ حدیث کا مضمون ہے. تو اب میرے پاس کسی نے مجھے 100 قرآن کریم کا عیسیٰ علیہ ثواب دیا اور وہ 100 واقعی پڑھے ہوئے ہوں، یمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو کوئی جھوٹ کیوں بولے گا. تو یہ کہ 100 قرآن کریم کا عیسیٰ علیہ ثواب مجھے دیا، اب یہ میرے نام اعمال میں درج ہو گیا، میرے پاس یہ نیکیاں آ گئیں، اب میں جس کو چاہوں اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکوں. جیسے کہ ہمارے یہاں عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے آپ اپنی نیکیاں عیسیٰ علیہ ثواب کر دو، میں دوسروں کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دوں، یہ تو عام ہے مطلب، بلکہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ میری بلک کر دو، مجھے اس کا مالک بنا دو، آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے یا جو بھی نیکیاں ہیں وہ. اس طرح مطلب اگر پہلے خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے زبانی عیسیٰ علیہ ثواب کی اطلاع دی جاتی تھی، تو اب یہ واٹس ایپ ایجاد ہو گیا تو دوسرے اور ذرائع ایجاد ہو گئے، تو ان کے ذریعے یہ عیسیٰ علیہ ثواب ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. شرم تو اس میں کوئی مجھے خرابی نظر نہیں آ رہی، اللہ بہتر جانے. البتہ یہ کہ یہ کہنا کہ یہ میں نے اتنا ختم کیا ہے اور آپ اس کو قبول کر لو، یہ قبول کر لو یہ کہنے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی، جو قبول تو رب نے کرنا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں رب نے اس کو درج کرنا ہے. تو عرض اللہ سے کیا جائے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا یا جو کچھ میرے پاس ہے اپنی بارگاہ میں تو اسے قبول کر کے اپنی رحمت کے شایا نشان یا اپنے کرم کے شایا نشان اس کا مجھے اجر و ثواب عطا فرما. اب یہ ثواب ہم دوسروں کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں، تو یہ جو کہنے کا رواج ہے یہ اب پڑا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شرن مجھے قباحت یا برائی نظر نہیں آ رہی. دل خوش ہوتا آدمی کا کہ مجھے واہ اتنا ہی سال ثواب ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میں اس وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار پر مدائن میں موجود ہوں. ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت سے ہیں، تو یہ اہل بیت سے کیسے ہوئے؟ اگر اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ نے سیدنا سلمان فارسی کا وہ باغ جو مدینہ منورہ میں نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے تھے، کیا وہ باغ آپ نے اس کا دیدار کیا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں.
پیارے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سلمان منا آل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، فاتخذہ صاحبا، لہذا انہیں اپنا ساتھی بنا لو. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، تھری کائنڈس. نمبر ایک اصل اہل بیت، نمبر دو داخل اہل بیت، نمبر تین لاحق اہل بیت. اصل اہل بیت ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے، داخل اہل بیت تین افراد ہیں، حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقویٰ و پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کہ آپ سید نہیں ہیں لیکن ناپاکی سے کمال طہارت، کمپلیٹ طہارت پاکیزگی کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے ہیں. الحمدللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی زیارت سے مشرف ہوں، اور درخت بھی تھے، اور دو وہ درخت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے، وہ اگرچہ وہاں موجود نہیں تھے، انہیں نکال دیے گئے تھے، تاہم اس کے اندر وہ جڑیں موجود تھی جن کی ہم نے زیارت کی تھی. تو گڑھے بنے ہوئے تھے، ان میں جڑیں تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ درخت ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ درخت لگائے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ مطلب شاید اب وہاں زیارت نہیں ہو سکتی جو مجھے یاد پڑتا ہے، تو عمارت وغیرہ بن گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا گنبد خضرا کا دیدار کرنا بھی ثواب عبادت ہے؟ اور گنبد خضرا کا دیدار کرتے وقت کیا کیفیات ہونی چاہیے اور کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟
کعبہ شریف کا جس طرح دیدار یہ عبادت ہے، اس طرح سبز گنبد کا بھی دیدار عبادت ہے. سبز گنبد کا دیدار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے، تو یوں اس کی زیارت بھی یہ عبادت ہے، کار ثواب ہے، اور درود شریف پڑھنا چاہیے. جب جب یہاں سے گزریں تو مدینے میں جب حاضری ہو تو رک کر سبز گنبد شریف کے رخ کر کے درود شریف پڑھے، جتنا جس کے لیے ممکن ہوتا ہے. گاڑی میں اگر گزرے گا دور سے زیارت تو ہو جاتی ہے سبز گنبد کی، بعض جہات سے بعض اینگل سے، لیکن یہ کہ گاڑی رکنا روڈ پر مشکل، لیکن اگر پیدل چل رہا ہے تو آدمی کوشش کرے تو رک سکتا ہے، رک کر سبز گنبد کی طرف رخ کر دے اور درود پاک پڑھ کر پھر آگے بڑھے، سلام عرض کر دے آقا کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ عرض کر دے اور گزر جائے. تو تعظیم مصطفیٰ کی نیت کرے، ظاہر اور کسی کے لیے تو ہم اس طرح کے اہتمام نہیں کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی مبارک شان ہے. اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کے محبوب پر ہم درود پڑھیں گے، سلام عرض کریں گے، اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اور جو اللہ کے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ پاک بھی اس کو سلام ارشاد فرماتا ہے، سلام بھیجتا ہے، جو ایک سلام بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 سلام بھیجتا ہے، جو ایک درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔
گنبد خضرا کے دیکھنے کی تڑپ، دیکھنے کی طلب، دیکھنے کی پیاس کا ملنا اور بڑھنا، اس تعلق سے اگر کچھ عشق بھرے مدنی پھول عطا فرمائیں۔
یہ عام طور پہ ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی صحبت ملے یا مطالعہ ہو تو پھر یہ کہ یہ جذبہ مل جاتا ہے، کسی کو قدرتی طور پر بھی مل جائے وہ الگ بات ہے، جنرلی مطلب صحبت، نعتیں سننے سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب پیسے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں، حج بھی نہیں کرتے، فرض حج بھی ادا نہیں کرتے، مدینے جانے کی ان کو نہ کوئی تڑپ نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کے لیے مطالعہ بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک عاشقان رسول کی 130 حکایات مکتبۃ المدینہ کی بہت زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تڑپ پیدا ہوگی، نہ ہوئی تو ہوئی تو انشاءاللہ بڑھے گی، اور جو خوش نصیب بھی ہے کہ کسی کو حاضری کا بھی شرف حاصل ہو جائے، اللہ پر اسباب پیدا کرنے والا ہے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ مولانا حسن اللہ خان کہتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، جن کو جن کی بگڑی بنانا، جن کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنا، درست کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی کو یہ بلاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیارِ طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا، یعنی مدینہ شریف کی حاضری پر کمر بستہ ہونا، حاضری کے لیے تیار ہو جانا، تو یہ مطلب اس بات کی علامت ہے کہ قسمت کھلی ہے، ظاہر قسمت کھلے گی تو ہی یہ مقدس سفر بندے کو نصیب ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسباب ہونے کے باوجود وہ جانے کا شرف حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ کرے کہ ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دیا جائے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی بندہ مذاق میں ایسی بات کرے جو واقعے کے خلاف ہو اور کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو کیا اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا؟ پہرمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
مدنی مذاکرہ۔